بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كيس عظيم رسالة شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے مکی اور مدنی آیات اور سورتوں کے متعلق، اور مکی آیات میں سے ایک مثال بیان کی تھی، کون سی سورت؟ سورت المدثر. سورت المدثر کی ایک مختصر سی تفسیر بیان کی تھی. سورت المدثر کے تعلق سے چند سوال ہیں. قسورہ کا کیا معنی ہے؟ قسورہ جی آیت بتاؤں گے تو پتہ چل جائے گا نا. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. فرت من قسورہ، قسورہ کیا ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں بھائیو، جب تک ہم یاد نہیں کریں گے ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. واپس جا کے سورۃ مدثر کی تفسیر کس نے پڑھی ہے پورے ہفتے میں؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. قسورہ کہتے ہیں شیر کو، شیر عربی زبان میں. فرت من قسورہ یعنی شیر سے کیا ہوتا ہے؟ قریب شیر کو گلے سے لگایا جاتا ہے، شیر سے دور بھاگا جاتا ہے. شیر سے دور بھاگا جاتا ہے. یہ لوگوں کی مثال ہے، اللہ تعالی مثال بیان کیے. کون سے لوگ؟ کأنہم حمر. حمر جمع ہے حمار کی، گدھے. گدھا جان بچاتے ہوئے کس چیز سے بھاگتا ہے؟ شیر کو دیکھ کے جنگل میں. تو یہ کس کی مثال ہے؟ جو لوگ حق کو نہیں سمجھنا چاہتے، حق کو نہیں جاننا چاہتے، حق کے قریب نہیں جانا چاہتے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھا اپنی جان بچانے کے لیے شیر کو دیکھ کے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کسی نہ کسی صورت میں بعض لوگ حق کی بات کو سن کر اپنے جسم سے نہیں بھاگتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے یہاں پہ کہ کافر اور بدکار لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کے بھاگ جاتے، نہیں، وہیں بھی بیٹھے رہتے ہیں. لیکن ان کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ حق سے اتنی دور دوڑنا چاہتے ہیں جیسا کہ یہ گدھے شیر کو دیکھ کے دوڑتے ہیں. اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ اب حق کی نصیحت کرتے ہیں لیکن کیا حق کو اپنا لیتے ہیں؟ سینے سے لگاتے ہیں، وہ دور بھاگتے ہیں جیسے کہ گدھا شیر کو دیکھ کے اپنی جان بچانے کے لیے دوڑتا ہے. یہ بے وقوف انسان وہ سمجھتا ہے کہ میرا جو ایمان اور عقیدہ وہ بالکل درست ہے، میں اس کو بچانے کے لیے مجھے ان سے دور بھاگنا چاہیے. یہ دعوت کچھ نئی دعوت ہے کہ اماموں کی بات کے نہ سنو، کسی شخص کی بات نہ سنو. سننا ہے تو صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحابہ کرام کا راستہ ہے. کیا ہمارے امام صحابہ کو نہیں جانتے تھے؟ کیا ہمارے امام حدیث نہیں پڑھتے تھے؟ بس اپنے ایمان کو بچاؤ، ان کی باتیں نہ سنو. ہر وہ انسان جو نصیحت سے دوڑتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے. دیکھیں یہ قصے گزر چکے ہیں لیکن ان کا وجود کیوں ہے؟ ہمارے لیے عبرت ہے. یہ مسئلے مسائل تا قیامت رہیں گے، حق اور باطل کی جنگ تا قیامت رہے گی. ایمان بھی ہوگا اس کی ضد میں کفر بھی ہوگا، توحید بھی ہوگا اس کی ضد میں شرک بھی ہوگا، سنت بھی ہوگی اس کی ضد میں بدعت بھی ہوگی، فرمانبرداری بھی ہوگی اس کے ضد میں، نافرمانی بھی ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتے ہیں ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس گروہ میں شامل ہیں؟ کہ ہم ان میں سے تو نہیں ہے جو عمل کرنے کے بعد یہ گمان کرتے کہ میں اچھا عمل کیا ہے. یحسبون انہم یحسنون صنعا، کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کام تو کرتے ہیں اور اچھے کام کی نیت کر کے کام کو کرتے ہیں، لیکن یہ کام ان کے منہ پہ مار جاتا ہے قیامت کے دن. هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه لا حول ولا قوه الا بالله. تصور کر سکتے ہیں؟ ذرا فرمان کے غور کریں. عامله ناصبه، ارے عمل کرنے والے ہیں، نصب مشقت جد جہد کرنے والے ہیں، لیکن کیا؟ تصلى نارا حاميه، جنت نہیں، ارے عمل کے ساتھ جہنم. اس متعدیوں کا عمل میں کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ کا وعدہ حق ہے، ہرگز اللہ تعالیٰ کسی مومن کو، اچھے عمل کرنے والے کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو عمل اس نے بھی کیا، جد جہد اس نے بھی کی ہے، لیکن وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ تھا. اس لیے جو لوگ بھی نصیحت سن کے دوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان گدھوں کی طرح ہیں جو شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں نصیحت کرنے کی، نصیحت سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں مدنی آیت کی ایک مثال شیخ صاحب نے بیان کی، سورۃ الدین، آیت الدین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 اور 283. آیت نمبر 282 جو ہے 282، اسے کہتے ہیں آیت الدین، قرض کی آیت. یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اس سے لمبی کوئی آیت نہیں. آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی اس سب سے لمبی آیت میں کیا پیغام ہے، اور یہ مدنی آیت کیسی ہے. کیا مدنی آیات کہ جو نشانیاں میں بیان کر چکا پیچھے دروس میں، اس میں موجود ہے کہ نہیں اسلوب کے اعتبار سے اور معنی کے موضوع کے اعتبار سے؟ تو آج کے نشست میں انشاءاللہ ہم اس آیت پر بات کریں گے، ایک مختصر سی تفسیر، اور پھر قرض کے احکام اور مسائل ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرض کے متعلق شریعت میں کیا احکام ہیں اور اس موضوع کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے صدقات اور خیرات کے متعلق بات کی ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ صدقات اور خیرات کے یہ اجر و ثواب ہے، اگر صدقات اور خیرات کرتے رہو گے تو اس کا ثواب ایک گنا نہیں، دو گنا نہیں، 700 گنا تک ہو سکتا ہے. ترغیب ہے تاکہ مومنوں کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر نرم ہو جائیں اور ان کے ہاتھ کو شادہ ہو جائیں. یہ تنگ دستی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کو ایمان سے جوڑ دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی بات میں کر رہا ہوں، آخری آیات جو ہے. پھر سود سے منع فرمایا، اور سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت الدین، اس قرض آیت سے پہلے دیکھیں ذرا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. هي ايتها. اي ايمان والو، الله تعالى سے ڈرو، تقوى اختیار کرو، اور جو باقی بچا ہے سود میں سے اسے چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو. آیت کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ یا ایوہ الذین آمنوا. انتہا کس چیز پہ ہوئی؟ ان کنتم مؤمنین. ایمان سے آیت کا آغاز ہوا اور ایمان پر ہی ختم ہوا. اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ یہاں پہ اصول تفسیر کے اگلے دروس میں یا ایھا الذین آمنوا کے متعلق میں الگ سے انشاءاللہ بات کروں گا کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا پڑھیں قرآن مجید اس کا کیا پیغام ہے, اس میں سے آپ کیا فوائد حاصل کرتے ہیں, تاکہ طالب علم کے لیے آسانی ہو جائے کہ جب بھی پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا اس کے دماغ میں یہ 8-10 پوائنٹ پورے آ جائیں. تدبر کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, معنی سمجھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر مختصرا دنیا میں اکانومی کے مال کے اعتبار سے کتنی قسم کے نظام ہیں؟ تین. ایک ہے الرأس مالیہ کیپیٹلزم, دوسری ہے الشیوعیہ سوشلزم, اور تیسری ہے کمیونزم سوشلزم. ایک چیز ہے تیسری اسلام. بارک اللہ کی اسلام کا نظام معاشیات. ان کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں کیپیٹلزم اور کمیونزم یا سوشلزم جو ہے ایک طرف اور اسلام کا نظام ایک طرف, ان دونوں میں کیا چیز یکساں ہے؟ اگرچہ دونوں جو ہیں بالکل ضد ہیں ایک دوسرے کی, کیپیٹلزم اور کمیونزم جو ہے, لیکن دونوں میں ایک چیز یکساں ہے جس کی بنیاد پر یہ نظریے اس دنیا میں آئے ہیں. وہ کیا بنیاد ہے؟ اکانومی والے کوئی ہے آپ؟ اکانومی والے کوئی بھی نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے نزدیک مقدس چیز کیا ہے؟ مال. مال مال مقدس ہے. انہوں نے مال کو مندرج رکھتے ہوئے ایک نے کہا کہ مال کا حقدار صرف امیروں کا ہے, دوسرے نے کہا نہیں مال کا حقدار سانجھا ہے, سب کا برابر ہے. تو دونوں کی بنیاد کیا ہے؟ مال. اچھا اسلام نے ایمان کو مقدس کیا ہے. اسلام کے نزدیک ایمان مقدس ہے اور باقی مال جو ہے وہ ایمان کے ماتحت ہے. ایمان ہے تو مال سے فائدہ ہو سکتا ہے, ایمان نہیں ہے تو مال کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے آیت کا آغاز کہاں سے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اور خاتمہ کس چیز پہ کیا؟ ایمان پہ. مال کہاں پہ ہے؟ درمیان میں. اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مال مقدس نہیں ہے, ایمان مقدس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اچھا جو مال ہے خرید و فروخت ہے یہ دین کے کس حصے میں آتا ہے؟ معاملات. تیسرا حصہ عقائد عبادات معاملات تیسرا حصہ. لیکن جوڑ کس چیز سے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عقیدے سے اور ایمان سے جوڑ دیا ہے. سبحان اللہ. تو سود سے منع فرمایا, پہلے ترغیب دی صدقات اور خیرات کی, پھر سود سے منع فرمایا. کیا صدقات و خیرات سب لوگ لے لیتے ہیں؟ سب مستحق صدقات خیرات کے؟ نہیں, مستحق نہیں ہے سب. تو پھر پیسے کو ضرورت پڑ گئی, کیا کریں گے؟ صدقات خیرات لے نہیں سکتے اور سود کھا نہیں سکتے, تیسرا راستہ کوئی ہے؟ قرض کا راستہ ہے. بارک اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے قرض کی آیت کو بیان کیا. ترتیب دیکھیں, قرض کی آیت, قرض کی آیت کے اب دیکھیں. آج کے درس میں ہم یہ جاننے کوشش کریں گے کہ قرض ہوتا کیا ہے, قرض کا حکم کیا ہے, قرض کو لکھنے کا حکم کیا ہے, لکھنے والا کون ہوگا, لکھا کیا جائے گا, اور اس کے متعلق بعض اہم باتیں جو ہیں. تقریباً 10 پوائنٹ ہیں, میں درس کے دوران بیان کرتا جاؤں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت کا آغاز کیسے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا. اللہ اکبر. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایمان سے. ارے بار بار ایمان کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم قرآن مجید میں یہ جملہ سنو یا ایھا الذین آمنوا فرعھا سمعک, اپنے کان کھول لو اور دھیان سے سنو, اما خيرا تؤمر به واما شرا تنهى عنه واما خبرا فيه خير او شر. یا تو خیر ہے یعنی یا الذین آمنوا کے بعد جو ذکر ہو رہا ہے، یا تو وہ خیر ہے جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا وہ شر ہے جسے تمہیں روکا جا رہا ہے. تیسری آپشن کیا ہے؟ امر نہیں. تیسرا خبر، یا تو خبر ہے جس کے اندر یا تو خیر کی خبر ہے یا شر کی خبر ہے جس سے تمہیں آگاہ رہنا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید پورے کو دیکھ لیں، جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ہے اس کے بعد تینوں میں سے ایک چیز ضرور ہے. کیا ہر حکم میں خیر ہے؟ جتنی شریعت کے احکام ہیں حکم دیا گیا ہے، دوسرے لفظ میں کیا ہر واجب میں خیر ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالی نے جب نماز فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے، والدین کی فرمانبرداری فرض کی ہے، مسلمان کا حقوق ادا کرنے کا فرض کیا ہے، کیا ان میں خیر ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ خیر ہے. اور جس اگر ان میں شر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی حکم نہ دیتا تو خیر ہے. تو ایمان، مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اگر ہم حکمت جانے یا نہ جانے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے بس کی بات کیا ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے کہ اس میں خیر ضرور ہے. اچھا، جسے منع کیا گیا ہے اس میں شر ضرور ہے. سود سے منع کیا شر ہے، شرک سے منع کیا اس سے بڑا شر ہے. تو جس چیز سے منع کیا اس میں شر ضرور ہے، چاہے ہمیں عقل سمجھے یا نہ سمجھے. جس میں لا ناہیہ ہو، اس میں نہیں ہو، اس سے رک جانا ہے. اسی میں عافیت اور خیر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والے، تمہاری جو سب سے اچھی صفت ہے نا، اس صفت کو بیان کرتے ہوئے تمہیں پکارا جا رہا ہے. مومن کی زندگی میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ایمان سے مہنگی کوئی دوسری چیز ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نام سے ندا کی ہے، اے ایمان والو. جھٹکا لگتا ہے کہ نہیں؟ اور پکارنے والا کون ہے؟ تھوڑا سا دل کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے اسے. اچھی طرح سمجھ لیں، جو یا ایھا الذین آمنوا کے بعد جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اس سے آپ کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. وہ کرو گے تو آپ کا ایمان ایمان کامل ہوگا، نہیں کرو گے تو ایمان ناقص رہے گا آپ کا، یاد رکھیں. اور یا ایھا الذین آمنوا میں جو سبق ہے اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. کیسے؟ اگر اس کے بعد جملے پہ عمل کرو گے تو زیادہ ہوگا، نہیں کرو گے تو کم رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، جب تم ایک دوسرے کو قرض دینا چاہو یا ایک دوسرے کو قرض دو، الی اجل مسمی، محدود وقت تک، متعین مدت تک، فاکتبوہ، اسے لکھو، فاکتبوہ، اسے لکھو. یہاں پہ رکتے ہیں. اذا، جب، شرطیہ ہے، شرط ہے، جب بھی کیا کرو؟ تداینتم، تداین دو کے بیچ میں ہوتا ہے، تفاعل ہے دو کے، ایک نہیں. قرض میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتے آپ، ایک دینے والا ایک لینے والا ہے، اور دینے والا بھی کبھی لینے والا ہوگا کہ نہیں؟ دیکھ، اس نے کہا کہ ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے. یہ زندگی کی اپ ڈاؤن جو ہیں، اونچائی اور گہرائی جو ہے، اسے سب گزرتے ہیں. کتنے لوگ تھے جو پہلے امیر تھے، آج وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں. سبحان اللہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، سارے خیر کس کے ہاتھ میں ہیں؟ دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. خیر، مال، دولت، عزت، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ زمین پہ گرا دے. تو جب بھی تمہارا معاملہ ہو قرض کے لین دین کا، سوتر میں تیسرا آپشن ہے، صدقات خیرات نہیں، سود بھی نہیں، تو تیسرا کیا ہے؟ قرض ہے. الحمدللہ. اب بات آسان ہوئی کہ نہیں؟ ورنہ قرآن جی کی سباق اب دیکھتے ہیں، شروع سے دیکھتے ہیں، صدقات خیرات ہیں، پھر سود سے منع کیا گیا ہے، ارے پھر جب ضرورت پڑے گی ہمیں تو کیا کریں گے ہم؟ آپ کہیں اور ضرورت نہیں پڑے گی کہ کسی اور سے ہم جا کے پوچھیں، نہیں، اللہ کا خود بیان کیا ہے. تداین تم دو کے بیچ میں ہیں، دینے والے یاد رکھنا تمہارے اوپر بھی وقت آ سکتا ہے، کیونکہ یہ دو طرفہ بات ہے، ایک طرفہ بات نہیں ہے. تداین تم بدینین، کوئی بھی قرض ہو. دوسری بات، الى اجل مسمى، تو اجل مسمى ضروری ہے. دیکھ، دو آپشنز ہیں، قرض میں دے رہا ہوں، کب واپس کروں گا؟ یا جب تمہیں آسانی ہو، یہ زیادہ بہتر ہے، یا مجھے محرم کی بدرا تاریخ واپس کرو. دونوں میں سے کون سا آسان ہے؟ دونوں کے لیے. جی، جس میں ڈیٹ ڈیسائیڈ کی جائے، جس میں دو دو راج ہوں. دو دو راج کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں، دو آپشن دو ہے، تیسرا نہیں ہے. پہلا آپشن ہے پھر جب تمہیں آسانی ہو دے دینا. دوسرا آپشن ہے دیر متعین کر کے 15 محرم کو اگلے سال میں دے دینا مجھے. دونوں میں سے پہلی بات ہے، اس پہ آپ کہتے ہیں جب آسانی ہو. نہیں، آیت کو چھوڑیں آپ، آیت میں بتاؤں گا نا، آپ مجھے اپنی بتائیں. نہیں، آپ ایک بات پہ قائم رہے نا، دوسری پہ، پہلی پہ، دوسری پہ. اچھا، الحمدللہ، آپ ہی ڈیٹ والی کہتے ہیں، آپ ہی ڈیٹ والی کہتے ہیں، پہلی والی. جب بھی آسانی ہو، اچھا، جب بھی آسانی ہو. آسانی کب ہے؟ کیا ہمارا دل کرتا ہے واپس کرنے کو؟ آپس کی بات ہے، قرض تو لے لیا ہم نے، دینے کا دل کرتا ہے کسی کا؟ آسانی کب آئے گی؟ آج مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، کل کسی اور کی ہے، پرسوں کسی اور چیز کی ہے. ضرورتیں چلتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، تو آسانی کب آئے گی؟ پھر دینے والا کو ضرورت خود پڑ گئی، آپ سے مانگ سکتا ہے مجھے دیں؟ کیوں نہیں مانگ سکتا؟ جب آسانی ہو. تمہاری طرف آسانی ہو نہیں رہی، اس کی طرف وہ مانگ سکتا نہیں، جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور شریعت نے اسلامی بھائی چارے کے جو بھی چیز راستے میں دیوار بڑھ جائے اس کو توڑ دیا شریعت نے. یہ بھائی چارہ جو اسلامی بھائی چارہ ہے نا، یہ ہمیشہ رہے، قائم دائم رہے. جو بھی اس کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، یا جو بھی مسئلے مسائل جھگڑے کی بات کرتی، کوئی بھی چیز ہوئی جو جھگڑے کا باعث بنتی ہے، اس رشتوں کو توڑتی ہے، شریعت نے اس کا سدے باب کیا ہے. 15 محرم کو جو واپس کرو، یہ آسان ہے کہ نہیں؟ کیونکہ لینے والا اپنی ضروریات کو سمٹاتا رہے گا اور کہتا رہے گا بھی میں نے 15 تاریخ کو دینا ہے، اچھی طرح سن لو، میرے بیوی بچے سن لو اچھی طریقے سے، ایکسٹرا چیزیں میں نہیں لا کر دوں گا تمہیں. ضرورت کی چیز ہے، گھر کا کرایہ ہے، خرچے فلاں فلاں چیزیں، یہ ضروری ہے، ایکسٹرا ڈیمانڈ مجھ سے نہ کرنا. 15 محرم کے بعد انشاءاللہ تعالی آسانی کر تمہیں دوں گا میں. دے سکتا ہے کہ نہیں؟ لینے والا بھی دوبارہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ دینے والا دوبارہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا. اور لینے والا اس کے گردن سے قرض آسانی سے اترا کہ نہ اترا؟ قرض کی اہمیت میں بیان کروں گا آخر میں کہ شریعت نے سب سے لمبی آیت کیوں، کس چیز کے متعلق ہے؟ توحید کے متعلق ہے، شرک کے متعلق ہے، سنت کے متعلق ہے، عقیدہ عبادات کہاں گئے، معاملات کے متعلق. اے ایمان والو، سمجھ لو، عقیدہ بھی درست ہو، عبادات بھی درست ہو، لوگوں کا حق نہ کھانا کبھی، اس ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ اچھے عقیدہ کا فائدہ کیا ہے؟ نمازی ہو، تہجد گزار ہو، دن میں روزہ رکھتے ہو، رات تہجد پڑھتے ہو، ساری رات کا قیام کرتے ہو، حج تم نے زندگی میں 40 کیے ہوئے ہیں، لوگوں کا حق کھانے والے ہو، تو وہ نماز کون سی ہے جو تمہیں برائی سے نہ روکے، جو تمہیں ظلم سے نہ روکے؟ اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس اچھے عقیدے کا فائدہ کیا ہے جو تمہیں برائی سے نہ روک سکے؟ اس لیے اچھے عقیدے کا یہ تقاضا ہے، اور نماز اور روزے کا یہ تقاضا ہے کہ تمہارا معاملات بھی، تمہارے اخلاق بھی اچھے ہوں. تو اخلاق کا سبق ہے. اچھا، یہ تو متعین ہو گئے نا، اجل مسمہ کی اہمیت ہے کہ نہیں؟ اچھا، الحمدللہ. فاکتبوہ، اچھا لکھا، اسے لکھیں. لکھنے کا حکم کیا ہے؟ قرض کا حکم کیا ہے؟ قرض دینے کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، مستحب ہے. اچھا، قرض لکھنے کا حکم کیا ہے؟ فاکتبوہ، فعل کون سا ہے؟ امر ہے. فعل امر یقتضی الوجوب، لکھنا واجب ہے. کیا خیال ہے؟ قرض لکھنے کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے. میں کہتا ہوں مستحب ہے، واجب نہیں ہے. جی ہاں، تو کون سا قرینہ ہے؟ ابھی نظر نہیں آ رہا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں امام حسن بصری کا قول اور امام شعبی کا قول نقل کرتے ہیں اور دیگر علماء اور سلف کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ فاکتبوہ پہلے واجب تھا پھر منسوخ ہو گیا, اور نسخ اس کے بعد والی آیت نے کیا, میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو وجوب تو منسوخ ہو گیا لیکن باقی کیا رہا, فعل امر کا استحبہ باقی رہا ہے, تو لکھنا مستحب ہے. اچھا لکھنا کیوں پہلے واجب تھا؟ اس وقت تک جی بارک اللہ فیک, تو ابھی امام مضبوط نہیں ہوا تھا نا, امام مضبوط ہوگا نا, جب ایمان کمزور ہے تو لکھنا ضروری ہے. لکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے آگے اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں, وہ ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں, لکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں. پھر منسوخ ہو گئے جب ایمان کی تقویت ہوئی. آج کے دور میں ایمان کی کمی ہے لیکن حکم منسوخ ہے, لیکن لکھنا افضل ہے, برکت ہے لکھنے میں. اور آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ لکھنا جو ہے افضلیت کے ساتھ ساتھ برکت کے ساتھ ساتھ دونوں فریقین کے لیے بہتر بھی ہے. آج کے دور میں بہت سے جھگڑے دیکھیں نہ لکھنے کی وجہ سے, تو فاکتبوہ لکھو. اچھا لکھے گا کون؟ اب لکھنے والا اور لکھوائے گا کون؟ لکھے گا کون اور لکھوائے, بات لکھنی کیا ہے نا, کیا لکھنا ہے, کون لکھے گا, کون لکھوائے گا, کیا مطلب لکھوائے گا کون؟ بہار بندہ لکھا پڑا ہوتا ہے کیا؟ اگر لکھا پڑا نہیں ہے تو مطلب وہ قرض نہیں لے سکتا, وہ قرض لین دین کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے پھر لکھنا کیا ہے, نمبر ایک کتنا پیسہ, رقم کتنی ہے, نمبر دو مدت, متعین مدت, یہ دو چیزیں لکھنی ہیں. پھر گواہ بھی لکھنی ہے, آگے گواہوں کی بات آئے گی. وَلْيَكْتُبْ اور لکھے, بَيْنَكُمْ تمہارے بیچ میں, کاتبن لکھنے والا, بالعدل انصاف کے ساتھ, لکھنے والا تمہارے بیچ میں لکھے, کیسے لکھے, بالعدل, یہ شرط ہے, انصاف کے ساتھ لکھے, یعنی اس میں کوئی اوپر نیچے کوئی بات نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, فریب نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, انصاف کے ساتھ ہو. اچھا اب لکھنے والے کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں, پہلے قرض دینے لینے والا تھے اور پھر لکھنے کی بات آئی, اب متوجہ خطاب کس کے لیے ہے, لکھنے والے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ, اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا. لکھنے والا کہاں سے سکھائے, کس نے سکھایا اسے, کس کی توفیق سے اس نے علم حاصل کیا ہے؟ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اس کے اوپر, اسے پڑھا لکھا بنایا ہے, تو پھر وہ لکھنے سے انکار کبھی نہ کرے. اور یاد رکھیں صرف اس معاملے قرض کے معاملے میں نہیں, آپ کے پاس ایک کوئی شخص آتا ہے جو ان پڑھ ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے خط لکھ دیں, مجھے کوئی پرابلم ہے کچھ پڑھ کے دیں, یا کچھ مجھے بتائیں اس میں کیا لکھا ہے, یا مجھے کچھ لکھ کے دیں, تو آپ اسے دھتکارے نہیں. آپ کے پاس اگر وقت اس وقت نہیں تو اسے کہو کہ فلاں وقت میں آؤ میرے پاس, لیکن اس کی مدد کرو. کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھنے والے لکھنے سے انکار نہ کرے, اس کی مدد کرے, خاص طور پہ ان مسائل میں جن میں لکھنا پہلے فرض تھا واجب تھا پھر منسوخ ہو گیا. وَلْيَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ, وہ لکھنے والا یہ نہ سمجھے بس میں لکھنا جانتا ہوں, میں عالم ہو گیا ہوں تو بس میں ہی ہوں سب کچھ, نہیں, جیسے کہ اللہ تعالی نے اسے تعلیم دی ہے, اسے توفیق دی ہے. فَلْيَكْتُبْ, بس وہ لکھے. اور تو پتہ چل گیا کہ لکھنے والے کو لکھنا ہے, لکھنے کے لیے تیار ہے. اچھا بتائے گا کون, یعنی قرض دینے والا لکھے گا یا قرض لینے والا لکھے گا؟ جی لینے والا, بارک اللہ فیک. لینے والا لکھے گا. اچھا لینے والا ان پڑھ ہے, پھر دینے والا لکھ سکتا ہے؟ دینے والا نہیں. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ, اگر لینے والا ان پڑھ ہو, یملل یعنی ڈکٹیشن کرائے لکھوائے, تو الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ, جس کے اوپر حق ہے یعنی جو مقروض ہے, جس نے قرضہ لیا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یہاں پر الذي عليه الحق, یاد رکھیں قرض لینے والا لے تو لیتا ہے, ضرورت بھی پوری کر لیتا ہے اپنی, حاجت بھی اس کی پوری ہو جاتی ہے, اس کی زندگی میں آسانی بھی آ جاتی ہے, لیکن اسے لیا کیا ہے؟ کسی اور کا حق لیا ہے, یہ مال نہیں ہے, یہ اس کا حق آپ نے لیا ہے. اور جب حق لیتے ہیں تو حق دینا پڑتا ہے, یاد رکھیں. وليتق الله ربه, اور اللہ تعالیٰ سے اسے ڈرنا چاہیے. ولا يبخس منه شيئا, اور لکھتے وقت کوئی چیز کسی چیز میں کمی نہ ہو. فإن كان الذي عليه الحق, بس اگر جس کے اوپر حق یعنی قرض لینے والا سفیہا نادان ہو, بے وقوف ہو, نا سمجھ ہو, او ضعیفا یا کمزور ہو, لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, او لا يستطيع ان يمل هو, اور اگر وہ خود لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, فلیمل ولیہ بالعدل, تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے, انصاف کے ساتھ اس کا ولی وہ لکھوا دے. یہاں تک بات آ گئی. آگے پھر ایک اور چیز رہتی ہے, قرض ہے, مدت متعین ہو گئی, لکھا بھی گیا ہے, لکھنے والا کو ہدایت دے دی گئی ہیں, لکھنے والا کون ہے وہ بھی بیان کر چکے ہیں. اگر لینے والا نہیں لکھ سکتا تو اس کا ولی, اس کا گارڈین, اس کا کوئی بھی وارث کوئی بھی ہو, وہ لکھ لے جس پر وہ راضی ہو. پھر بات آتی ہے گواہوں کی. واستشهدوا, جی لینے والا, بات لینے والے کی ہو رہی ہے, لینے والا کا ولی, اس کا گارڈین ہے یا اس کا کوئی وارث ہے جس پر وہ راضی, وہ لکھے گا. اچھا بات لینے والے کی ہو رہی ہے. اب ایک اور چیز رہتی ہے اس کانٹریکٹ میں, لین دین کے کانٹریکٹ میں. واستشهدوا شہیدین من رجالکم, دیکھا ابھی ایک ہی آیت جا رہی, وہی آیت ہے. واستشهدوا شہیدین من رجالکم, اور گواہ بناؤ دو مرد تم میں سے, دو گواہ تم میں سے. من رجالکم, دو گواہ کون ہوں گے؟ رجال, دو مرد. فإن لم يكون رجلين, بس اگر دو مرد نہ ہوں, فرجل وامرأتان, تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دے سکتے ہیں. ممن ترضون من الشهداء, جن کی گواہی پر تم راضی ہو. دو عورتیں کیوں, ایک مرد کیوں؟ مرد کے سامنے دو عورتیں کیوں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى, بس اگر ایک بھول گئی تو دوسرے اسے یاد دلائے گی. کیا مرد نہیں بھول سکتے؟ بھول سکتے ہیں. پھر عورت کو کیوں متعین کیا؟ کہ ایک مرد کے بدلے دو عورتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عورت کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں, اے عورتوں, تم کثرت سے استغفار پڑھا کرو, کیونکہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے. سب سے زیادہ جہنم میں کون ہے؟ عورتیں ہیں. تو ایک عورت کو تعجب ہوا, پریشانی بھی ہوئی, کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں. تو عرض کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی السلام علیکم. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں سب سے زیادہ آگ میں ہوں گی، جہنم میں کیوں زیادہ ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تکثرن اللعنة، نمبر ایک، تم زیادہ لانتان کرتی ہو، زیادہ لانت بھیجتی ہو. لانت کا مطلب جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، بد دعا ہے. اور عورت کے منہ پر اکثر لانتان ہوتی ہی ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے، لعنت بھیجنے والا کسی پہ لعنت بھیجتا ہے اور دوسرا اس کا مستحق نہیں ہے تو اسی پر واپس آتی ہے. وہ دن میں اگر وہ 10 مرتبہ لعنت بھیجتی ہے اور جس کو بھیج رہی ہے وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو اپنے اوپر بد دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رحمت سے دور فرما. نعوذ باللہ، کوئی ایسی بد دعا اپنے نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے رحمت سے دور ہوتے ہوتے کہاں جائے گی؟ جہنم. تو پہلی وجہ کیا ہے؟ تکثرن اللعنة، تم عورتیں جو ہو زیادہ تر لعنت بھیجنے والی ہو، زیادہ لعنت بھیجتی ہو. دوسری وجہ جو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، جی، وہ تکفرن العشیر، اپنے خاوند کا شکر ادا نہیں کرتی. صرف عام شکر نہیں، العشیر، اپنے خاوند کی ناشکری ہو. کیا واقعی عورت خاوند کی ناشکری ہے؟ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے لیے بہت کچھ کرتا رہتا ہے، اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اس کی بیوی کہتی ہے، آج تک تم نے میرے لیے کیا ہے، کیا ہے؟ سارے کے سارے جو کچھ بھی تھا سب ضائع ہو گیا. یہ واقعی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ سارے شادی شدہ ہیں سوائے کتنی کے؟ سب شادی شدہ ہیں. آپ نہیں، آپ بھی تو نہیں ہیں نا، آپ کیوں ایسے بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے اور آپ کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے. تو یہ حدیث یاد کرنا آپ کے کام آئے گی، آپ کے بھی کام آئے گی، ہمارے تو کام آ رہی ہے الحمدللہ، آپ کے فیوچر میں کام آئے گی. تکفرن العشیر. لیکن غصے میں یہ حدیث نہ سنانا، جب غصے میں ہو، اچھے اوقات میں جب نرمی ہو تو یہ حدیث تب سنانا، کیونکہ تم اپنے خاوند کی ناشکری ہو. پھر وجب فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پریشان ہو جاتے ہیں نا، ناشکرے بھی ہم اور لعنتیں ہم زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ تو ہوگی نا کوئی. بنیادی وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما رأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذي لب منكن، میں نے نہیں دیکھا تم سے زیادہ کم عقل اور کم دین والی عورتیں جو ایک سمجھدار انسان کے عقل کو حیران و پریشان کر دیتی ہیں، مردوں کو ایسے پھیر دیتی ہیں. سمجھدار مرد بیچارے بیوقوف ہو جاتے بعض اوقات. قالت، پھر اس عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما نقصان العقل والدین، یہ عقل کی کمی اور دین کی کمی کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیسے عقل کے کمزور ہیں اور دین کے کمزور ہیں؟ قال، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، کہ عقل کی کمی اس لیے کہ ایک مرد کی گواہی کے بدلے میں دو عورتیں گواہی دیتی ہیں، اس سے عقل کم ہے. فهذا نقصان العقل، تو یہ عقل کا نقصان ہے، عقل کی کمی ہے. اچھا، دین کی، وتمكث الليالي، اور کئی روز گزر جاتے ہیں، لا تصلي وتفطر في رمضان، اور کئی راتیں گزرتی ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی وہ ناپاکی کی وجہ سے، اور رمضان میں بھی وہ روزے نہیں رکھ سکتی. فهذا نقصان الدين، تو یہ دین کا نقصان، دین کی کمی ہے. تسلی ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں بات بالکل سخت ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں، دل کانپتے ہیں. ایمان کا زمانہ تھا، توحید کا زمانہ تھا، عمل کا زمانہ تھا، اتباع سنت کا زمانہ تھا. جب یہ خبر ملتی ہے کہ عورتیں سب سے زیادہ ہیں، اسے پھر پریشانی ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس وجہ کو ہم دور کر سکیں. ہمارے بس میں تو ہم دور کریں گے، بس میں نہیں ہے تو صبر کریں گے. سبحان اللہ، کم عقل ہے عورت، اس کے بس میں ہے؟ کم دین ہے، اس کے بس میں ہے؟ اس کے بس میں نہیں ہے. اس لیے مردوں کو کیا چاہیے؟ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. ہم صبر کرنے والے ہیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے بنی ہوئی ہے, اور پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ اوپر والا, اپر سٹوری ہوتی ہے سب سے زیادہ ٹیڑھا. ٹھیک ہے, اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے, اور اس کا توڑنا اس کی طلاق ہے. اس لیے سختی نہ کیا کریں ہر وقت. ایک روایت میں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ باندھیاں ہیں, نعوان عندکم, یہ اس ازدواجی زندگی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں. اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے رشتہ دار, اپنا گھر, اپنے دوست, اپنے احباب سب کچھ چھوڑ چکی ہیں تمہارے لیے. وہ بیچاری بندھ چکی ہے, تو ان کا خیال رکھنا ہے. استوصوا بالنساء خیرا, ایک دوسرے کو عورتوں کو خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو. جب تک یہ نصیحت نہیں کرو گے عورتوں کو, عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کو, تو تمہارے اندر کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے. استوصوا, وصیت, ایک دوسرے کو نصیحت کرو, کیونکہ معاشرے کے یہ کمزور شخصیات ہیں, یہ کمزور حصہ ہے معاشرے کا, اور ہمارے گھروں میں بستی ہیں, سب کے گھروں میں ہیں. ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے, کیسے برتاؤ ہونا چاہیے؟ کم عقل و کم دین تو ہے وہ, لیکن ہم اس کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھیں؟ کیا غلطی کے جواب غلطی ہوتی ہے؟ گالے کے جواب گالی ہونی چاہیے؟ مار کے جواب مار ہونی چاہیے؟ یا پھر تمہارے پاس طاقت تو ہے, تین لفظوں میں اس کی زندگی برباد اور بچوں کی زندگی بھی برباد, یہ تمہارے پاس طاقت ہے. لیکن اب جب ایک دوسرے نصیحت کرتے رہو گے, وصیت کرتے رہو گے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے رہو گے, تب تو گھرانے بھی اچھے ہو سکتے ہیں. تب تو یہ مسئلے اور مسائل آپ کہیں گے بھی استوصوا بالنساء خیرا, بھی اپنی ذرا اہلیہ سے ذرا خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو باندھی بنا دیا ہے, وہ شادی کے بندھن بن چکی ہے. وہ کہے گا یار آپ بھی پریشان ہیں. ہاں پریشان تو سب ہیں, کون پریشان نہیں ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص گیا, اس کی بیوی نے جھگڑا کیا, کہاں گیا؟ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف گیا, بڑے غصے میں. ابھی امیر المؤمنین کو جا خبر دیتا ہوں, ابھی خبر لیں گی ان کی کہ اس کی جرات کیسے ہوئی. اونچی آواز میں میرے سامنے بات کرتی ہے. امیر المؤمنین کے گھر کے قریب گئے. امیر المؤمنین کا گھر کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا محل ہے؟ کتنا بڑا محل ہے؟ ایک بڑا سا کمرہ ہے, شاید اتنا ہوگا, اللہ اس سے چھوٹا ہوگا, اور کوئی صحن نہیں. جوہے قریب گیا ہے تو جھگڑا سنا ہے. امیر المؤمنین کی اہلیہ جو ہیں اونچی آواز ان سے بات کر رہی ہیں, ڈانٹ رہی ہیں. اب جب گھر کے قریب ہے, دروازے قریب ہے, تو سیدنا عمر کو پتہ چلا کہ وہ قریب ہے. جب باہر نکلے تو وہ شخص پیٹ پھیر کے واپس جا رہا تھا. سیدنا عمر نے بلایا, ادھر آؤ, تم آئے تھے جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ شخص نے کہا میں آیا تھا اپنا مسئلہ لے کے, لیکن آپ کی حالت کو دیکھ کے میں واپس جا رہا ہوں. نے کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کے, لیکن آپ کا حال دیکھ کے مجھے پتا چلا کہ آپ بھی اپنی بیوی کی باتیں سنتے ہیں. سیدنا عمر کس چیز میں معروف و مشہور تھے؟ سختی میں. درہ ہمیشہ کندھے پہ رہتا تھا, ایک کندھے پہ درہ, دوسرے کندھے پہ تلوار ہوتی تھی. تو آپ بھی بیوی کی بات سن لیتے ہیں؟ سیدنا عمر نے فرمایا ہم ان کی بات کیوں نہ سنیں, کتنی قربانیاں دے چکے ہیں یہ لوگ ہمارے لیے, بیوی نے کتنی قربانی, ہمیں اندازہ ہے. ہماری شہوت کو یہ دور کریں, ہمیں ہمارے آرام کا یہ سارا سامان تیار کریں. بھوکے پیاسے آتے ہیں, کھانا تیار ہوتا ہے. تکلیفیں ہوتی ہیں, پریشانی ہوتی ہیں, ان میں ہمارے برابر کا شریک ہیں. بچوں کی پرورش یہ کرتے ہیں, اور ان کی پھر باتیں نہ سنیں تو پھر کون سنے گا؟ یہ ہمیں نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گی پھر؟ وہ شخص یہ پیغام لے کے واپس چلا گیا, اور اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی اس شخص نے جھگڑا نہیں کیا اس کے بعد. ہم لوگ پتہ کیا گمان کرتے ہیں بس میری بیوی ایسی ہے. نہیں میری بیوی ایسی نہیں, سب کی بیوی ایسی ہے. علم الرحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کوئی گھر جھگڑے سے فارغ نہیں ہے. ہاں کہیں زیادہ کہیں کم یہ الگ بات ہے. استوصوا بالنساء خيرا, یہ ذہن نشین رکھ لیں. کیوں؟ فإنهن عوان عندكم, کیونکہ وہ تمہارے پاس باندھنی ہے. بھائی مطلب یہ نہیں باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوکرانی ہے تمہاری یا تمہاری لونڈی ہے, ہرگز نہیں. بعض تراجم میں لکھا ہے لونڈی ہے تمہارے لیے, یہ لونڈیاں نہیں ہیں. شادی کے بندھن میں بندھ چکی ہیں تمہارے ساتھ, صرف تمہاری ہیں, کسی اور کی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ یہ سلوک رکھو گے؟ سبحان اللہ. تو اب پتا چلا کہ ایک مرد دو عورتیں کیوں, ایک مرد کے بدل میں دو عورتیں گواہی دے سکتی ہیں. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ صرف اموال کے تعلق سے ہے, لین دین کے تعلق سے ہے, کہ ایک مرد نہ ہو تو پھر دو عورتیں گواہ بنا لیں. مطلقا نہیں ہے, ہر معاملے میں نہیں ہے. یعنی بعض معاملات میں صرف عورت, ایک ہی عورت کافی ہے. عورتوں کے مخصوص مسائل میں عورت ہی گواہی دیتی ہے, وہاں پہ مرد تھوڑی ہوتا ہے. بعض ایسے مسائل جس میں صرف عورت گواہ ہوتی ہے, مرد ہو ہی نہیں سکتا. اور بعض ایسے مسائل جس میں مرد عورتیں دونوں ہونی چاہیے, بعض ایسے مسائل جس میں صرف مرد ہوتے ہیں, نہ ہوتے پھر دو عورتیں ہوتی ہیں, اور بعض مسائل میں مرد عورت کے برابر ہوتا ہے, ایک ہے. یہ مطلقا نہیں, یاد رکھیں. بعض وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیشہ ایک مرد کے عوض میں دو عورتیں نہیں تو پھر چار عورتیں ہو سکتی ہیں. نہیں مرد نہیں ہے, چار عورتیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتی ہیں. اچھا, نکاح کے معاملات میں عورت گواہی نہیں دے سکتی. کیسے صورت ہو سکتی کہ بالکل مرد ہو ہی نہیں؟ جی
نکاح
مرد سے ہوتا ہے, لیکن اور مرد نہ ہو. لا نکاح, لا نکاح الا بولی وشاہد عدل, دو گواہ مرد عدل والے ہیں اور ولی کا ہونا ضروری ہے. بہرحال لمبی بحث ہے, اس میں وقت چلا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا. پھر ایک اور نئی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, یہ بیان کرنے کے بعد کہ عورت گواہی کے لیے ہو, کتنی عورتیں ہوں اور کیوں. اور جب بلائے جائیں گواہی کے لیے گواہ کو تو وہ انکار نہ کریں. کس چیز کی گواہی؟ قرض, قرض بھی. یعنی میں آپ کو قرض دینا چاہتا ہوں تو دو گواہ ہونے چاہیے نا, دو مرد. میں بلاتا ہوں آپ کو اور آپ کو, آئے بھی گواہی دیں. اسے کہتے ہیں تحمل القرض. تحمل ادا کیا ہوتا ہے؟ کہ گواہی دینا. تحمل گواہی لینا, میں آپ کو گواہی دینا چاہتا ہوں. یعنی آپ آ کے آپ گواہ بنیں, گواہی کو طلب کرنا گواہ. نظر فرماتے ہیں ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا, جب ان کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ انکار نہ کریں. حکم کیا ہے گواہ کو بلانے کے لیے؟ آئے بھائی گواہی دیں, کیا فرض ہے؟ مستحب ہے. دیکھیں گواہی دینا فرض ہے. آپ نے کچھ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, آپ گواہی دیں. اگر آپ کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تب مستحب ہے. بعض علماء فرض عین کہتے ہیں, فرض کفایہ کہتے ہیں, بعض علماء مستحب کہتے ہیں, الگ بات ہے. لیکن فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. اور بعض علماء واجب بھی کہتے ہیں کہ گواہی دینا بھی واجب ہے اور گواہی لینا بھی واجب ہے. یعنی اگر تمہیں کوئی گواہ بنانا چاہے تب بھی واجب ہے, دونوں صورتیں واجب ہے. لیکن قول راجح جو اللہ علم کہ واجب نہیں ہے, لیکن گواہی دینا واجب ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا او كبيرا الى اجله, اور کاہلی نہ کرو, سستی نہ کرو لکھنے میں, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کی وقت متعین تک, مدت متعین تک. کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرض کی بات ہو رہی ہے ابھی تک. اللہ وجہ کیوں؟ ذالکم اقسط عند اللہ. نمبر ایک, یہی اللہ تعالی کہ ہاں انصاف والی چیز ہے. لکھنے کے فوائد کیا ہیں، گواہی کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر ایک، ذلک اقسط عند اللہ، یہی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ جھگڑا ہو گیا نہیں تو انصاف ہے نا. دوسرا فائدہ، واقوم للشہادہ، اور گواہی کے لیے بھی زیادہ مضبوطی ہے. وہ کیسے؟ گواہ بھول جائیں، لکھا تو ہے کہ نہیں، گواہ کو اختلاف ہو جائے، ایک نے کہا نہیں میں تھا، دوسرے نے کہا نہیں آپ نہیں تھے، جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ، لکھا ہوا ہے کہ نہیں، تو شہادت کو مضبوطی کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں لکھنا. وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا، تیسرا فائدہ، اور اس میں شک و شبہ باقی نہیں رہتا کہ کب کہا تھا، کتنے پیسے تھے، کتنے نہیں تھے، اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں، جب لکھا ہوتا ہے تو پھر شک و شبہ دور ہو جاتا ہے، اطمینان ہوتا ہے دل کو. إِلَّا، کیا ہر معاملے میں لکھیں گواہ پیش کریں؟ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ دیکھیں، آسانی دیکھیں. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، الا یہ کہ ایسی تجارت ہو جو نقد لین دین ہو، نقد تجارت ہو، حاضرتن تدیرونها بینکم، جو تم آپس میں کرتے ہو. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم لکھتے نہیں ہو. کتنی آسانی کی بات ہے، میں جاتا ہوں بکالے سے ایک ریال کی روٹی لینے کے لیے، یہ ریال دو، لکھنا ضروری ہے یا آپ کو پکڑ کے جاؤں گا، آپ گواہی دینا تو کوئی روٹی کھا سکتا ہے؟ تو آسانی دیکھیں، فطرت کا دین ہے، آسانی کا دین ہے. جہاں پہ سخت ضرورت ہی وہاں پر اس کے احکام ابھی تک پورے بیان کر دیے، جہاں پر ضرورت نہیں ہے، نقد لین دین ہے، تو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی تم تجارت مال میں خرید و فروخت کرو تو گواہ ضرور بناؤ. اچھا لکھنا تو جان چھوٹ گئی، لکھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آسانی ہو گئی. گواہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اذا شرطیہ ہے، جب بھی تم لین دین کا معاملہ کرو، تجارت کرو، تو گواہ ضرور بناؤ. پہلے گواہی بھی واجب تھی، پھر منسوخ ہو گئی ہے. عام لین دین میں بھی گواہ ہوتے تھے، تجارت کا مال ہے بھی، میں نے اتنے میں لیا، اتنے میں خریدا، ٹھیک ہے، فلان گواہ ہے، فلان گواہ ہے. اگر جب کیش میں معاملہ ہو رہا ہے، اس زمانے میں شروع میں گواہی واجب تھی، پھر یہ بھی اس کے بعد والی آیت کی وجہ سے منسوخ ہو گئی ہے. وہ اشہد اذا، کیونکہ اشہد کیا فعل امر ہے، فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعد میں نص کی وجہ سے استحباب ہو گیا. وہ اشہد اذا تبایعتم، آگے اب یہاں تک پتہ چل گیا ہے کہ گواہی کب دینی ہے، لکھنا کب ہے، نہیں لکھنا کب ہے، پوری تفصیل آ چکی ہے، کون لکھے گا، کیسے لکھے گا، کب لکھے گا، کیا لکھے گا، کون لکھوائے گا. اب بات آ رہی ہے لکھنے والے کی اور گواہی دینے والے کی. جھگڑا ہو گیا قرض دینے والے اور لینے والے کا، جھگڑا ہو گیا، اللہ رحم کرے. اب جو لکھنے والا ہے اور جو گواہ ہے، ان کو دھمکی دی جا سکتی ہے کہ نہیں، خبردار آنا نہیں عدالت میں، تمہاری ایسی کی تیسی ہے، تمہیں دیکھ لوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا. اب اس کو بیچارے کا قصور کیا ہے؟ جو اس نے اللہ کا حکم ہے کہ لکھو، اس نے لکھا ہے، اللہ کا حکم ہے گواہی، اس نے گواہی دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يضار كاتب ولا شهيد، یاد رکھو کبھی بھی نقصان نہ پہنچانا، تکلیف نہ دینا، نہ لکھنے والے کو نہ گواہ کو. الحمدللہ، اب لکھنے والا بھی خوش اور گواہی دینے والا بھی خوش. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی مسئلے کو کسی اور کے لیے نہیں چھوڑ دیا کہ فیصلہ کوئی امام آ کے کرے گا، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر رہا ہے. مخلوق کا فیصلہ اور ہوتا ہے، خالق کا فیصلہ اور ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. وہ انتفع لو، اور اگر تم ایسا کرو گے، دھمکی دے کے پھر اسے تکلیف پہنچاؤ گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری نافرمانی ہے، بے شک یہ نافرمانی ہے اور یہ فسوق ہے. فسق، فسوق کیا مطلب ہے؟ فسق، فسوق، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ کے فرم بداری سے نکل جانا، نافرمان بن جانا. واتقوا الله، آخری الفاظ ہیں، ایمان سے شروع بات ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھ ختم کا ہو رہی ہے، واتقوا الله، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. جو کچھ بیان ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے رب کا فرمان ہے، تمہارا خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، تمہارا نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کچھ ہے، حاجت روا ہے، تمہیں مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، تم محتاج بھی رہو گے، اپنے رب کے محتاج ہو، ڈرنا اللہ تعالیٰ سے ضرور ڈرنا. آج تم دینے والے ہو، کل تم لینے والے بن سکتے ہو. اگر جو چیز تمہیں آج پسند ہے اپنے بھائی کے لیے کیونکہ تم دینے والے ہو, تمہیں یہ بھی پسند ہونا چاہیے جب ایسا معاملہ کرو اس کے ساتھ کہ کہیں اس کی جگہ تم ہو تو تمہیں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, واتقوا اللہ, ویعلمکم اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں تعلیم دیتا ہے. دیکھ کتنی کتنی نئے نئے پیغام ہیں اس ایک آیت میں, کتنے علم ہے. اب تصور کر سکتے ہیں کہ جاہل بدو لوگ جو نہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, نہ ان کے پاس مال کی کوئی زیادہ اہمیت ہے, مال کمایا کھا لیا پی لیا بات ختم ہو گئی, اور ادھار کے متعلق کو کچھ کوئی احکام نہیں جانتے, مال کے لیے بعض اوقات وہ قتل بھی کر لیتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہو کہ میرا حق تھا. اس زمانے میں ذرا سوچیں, ذرا ایسے نورانی الفاظ ان مسائل کا حل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, اے ابو جہل ابو لہب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ اسی رب کا فرمان ہے, اے ابو بکر صدیق عمر بن خطاب جتنے بھی لوگ ہیں یعنی مومن ہو یا کافر ہو, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. مومن کے لیے تو احکام ہیں, اس لیے آیت کا آغاز یہ الذین آمنوا سے کیا, تم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور کافر کے لیے کیا ہے کہ دیکھو اس شریعت کے اصول دیکھو احکام دیکھو, اس میں صرف یہ نہیں کہ تم مشرک ہو تم کافر ہو تم یہ ہو تم وہ ہو تم بے نمازی ہو, اس میں جہاں پر توحید کا ذکر ہے, جہاں پر ایمان کا ذکر, جہاں پر اتباع سنت کا ذکر, نماز کا ذکر, وہیں پر معاملات کا ذکر بھی ہے. تو یہ ایک کامل دین ہے, جیسے کہ تمہیں ایمان کے لیے بلایا جاتا ہے کہ تم مومن بن جاؤ, ویسے تمہیں مالی لین دین کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نہیں, تو تمہیں عالم بنایا جا رہا ہے. کہاں تم جاہل گوار, تم کسی کو پتہ نہیں تھا, اور کہاں تم کلمہ پڑھو گے اور پھر ایسے احکام مسائل میں فیصلہ کرنے والے بن جاؤ گے. ویعلمکم اللہ, یاد رکھیے تمہیں اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے. ڈاکٹر ہے انجینئر ہے, کس نے تعلیم دی ہے اسے, توفیق کس نے دی ہے, یہ کبھی نہ کہنا کہ میں کرنے والا ہوں میں سمجھنے والا ہوں میرا علم ہے. ہر کسی اللہ تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہے, انا ہلاکت ہے, اور انا مطلب میں. کسی شخص نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا زندہ, کس نے کہا تھا؟ قارون نے, اتیتہ علم علی علم عندی, میں نے. اور دوسرے کس نے کہا؟ اللہ اسے غرق کر دیا, انا ربکم الاعلى, فرعون نعوذ باللہ. جب بھی کسی نے انا کہا ہے نا کہ میں ہوں, وہ ہلاک ضرور ہوا ہے. پھر آخر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم, چاہے تم اس پہ عمل کرو یا نہ کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, قرض لینے والا دینے والا لکھنے والا گواہ عورت ہے مرد ہے, ان پہ عمل کیا جا رہا ہے, اس آیت پہ عمل کیا, ان احکام پہ عمل کیا ہے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اس لیے تمہیں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے اگر عمل کرے نہ کرے دونوں برابر, ہرگز نہیں, عمل کرنا پڑے گا. مومن ہو تو ایمان کا یہ تقاضا ہے, جو واجبات ہیں واجبات پہ عمل کرنا ضروری ہے, جو مستحبات ہیں تو اس پر عمل کریں آپ کے لیے بہتری اور فضیلت ہے, اور جو محرمات ہیں جسے منع کیا ہے اسے رک جاؤ. اس آیت میں حکم بھی ہے واجب کا, اور پھر استحباب بھی ہے, اور پھر نہیں بھی ہے کہ نہیں, ولا یبارکات ولا شہید, نہ کبھی تکلیف دینا نہ نقصان پہنچانا, نہ لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہی دینے والے کو. یہ معاملہ تو حل ہو گیا, لیکن اگر ہم سفر میں ہوں اور لکھنے والا کوئی بھی نہ ہو اور قرض کی ضرورت پڑ گئی, کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَر, اور اگر تم سفر میں ہو, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور تم لکھنے والا نہ پاؤ, فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ, بس گروی میں کوئی چیز لے لو, گروی رہان مورگیج. مقبوضہ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہنا کہ میں دوں گا, نہیں, اسی وقت گروی رکھنی ہے کوئی چیز. قرض کا لین دین ہو رہا ہے نا, تو لکھنے والا کوئی نہیں ہے, یہ قرض میں آپ کو ادا کروں گا تو پھر آپ کے پاس ہے کیا؟ کوئی چیز گروی رکھ لیں. میرے پاس 10 سکے ہیں, میرے پاس گھڑی ہے, میرے پاس موبائل ہے, جو کچھ بھی ہے میں وہ رکھنا چاہتا ہوں, لیکن لکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے. مقبوضہ کا مطلب کیا, فائدہ کیا ہے؟ قبض کرے وہاں پہ لے لیں. دے گا کون, لے گا کون؟ دے گا قرض لینے والا. کیا دے گا؟ گروی رکھے گا اپنی کوئی چیز, لے گا قرض دینے والا. قرض لینے والا دے رہا ہے اور قرض دینے والا لے رہا ہے, یہ سمجھے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, بس اگر ایک دوسرے سے مطمئن ہو جاؤ. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ لِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, بس جس پر جس کو امانت دی گئی ہے اس پر تمہیں امن و امان و اطمینان ہو جائے, کیونکہ قرض امانت ہے. یاد رکھ, یہاں پر امانت کی بات آ گئی. دیکھ, قرض کی بات ختم ہو گئی ہے, اب امانت کی بات آ گئی ہے. تو قرض امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں کی جاتی. بس تب جب تمہیں اطمینان ہو جائے اور ایک دوسرے سے تم مطمئن ہو جاؤ, تو جو جس کے پاس امانت میں چھوڑ چکا ہے, جسے لی ہے اس کو واپس کرنی چاہیے. اور انہی الفاظوں سے فاکتبوہ ولیشہد جو ہے, اور شہادہ جو ہے, گواہی جو ہے, وہ منسوخ ہو چکی ہے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کیا لکھے؟ نہیں لکھے, نہیں. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے امام حسن بصری اور امام شعبی جو ہیں وہ فرماتے ہیں اس آیت نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا ان الفاظوں نے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, پھر تقوی کی بات آئی. دیکھیے, يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ دونوں ہیں, اور اسے ڈرنا چاہیے اللہ تعالی سے, اس کے واحد محبوب سے جو اس کا رب ہے, اس کا پروردگار ہے, اس کا نگہبان ہے, اس کا مشکل کشا ہے, اس کا حاجت روا ہے. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ, اور گواہی کبھی نہ چھپانا. کس کے لیے ہے یہ؟ گواہ کے لیے جسے آنکھوں سے دیکھا ہے. وَمَنْ يَكْتُمْهَا, پس جس نے گواہی کو چھپایا, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, بس وہ گنہگار دل والا ہے. آثم کیوں نہیں؟ آثِمٌ قَلْبُهُ, آثم قلبو, یہ کافی نہیں تھی کہ وہ خود گنہگار ہے, نہیں, اس کا دل گنہگار ہے. آثم قلبو, دل کیوں؟ کیونکہ دل ہی وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو پورے جس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے, مطلب اس کا دل ہی اچھا نہیں ہے, اس لیے اس کا بدن سے بھی اچھا کام نہیں ہوا. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. یہ آیت ہے اور یہ احکام اور مسائل ہیں اس آیت کریمہ میں قرضے کے. قرضے کے متعلق جو اہم باتیں ہیں وہ سمجھیں. نمبر ایک, قرضہ کا حکم مستحب ہے, اور اس کے استحباب کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة. ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو دو مرتبہ قرضہ دیتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک مرتبہ کا صدقہ لکھ دیا گیا. یعنی اپنے دیا قرض واپس لیں گے, لیکن نامہ اعمال میں اگر دو مرتبہ قرض دیا تو ایک صدقہ لکھ دیا گیا آپ کے نامہ اعمال میں. اور یہ کہا گیا ہے کہ قرض صدقے سے افضل ہے, کیونکہ قرض تو صرف محتاج ہی لیتا ہے, اور اس بار وہ صدقہ تو آپ کسی کو بھی دے دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص سے کوئی مشکل دور کی ہے, کوئی تنگی دور کی ہے, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی تنگیوں میں سے, مشکلات میں سے اسے نجات عطا فرمائے گا. جتنی مشکلات آپ اس دنیا میں مسلمان بھائیوں کے آسان کر رہے ہیں, اس مشکل دن میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی مشکلیں آسان کر دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرض دینے والا کتنی بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے, کتنی بڑی بات ہے. یعنی ایک شخص ڈوبا ہوا ہے, وہ گر چکا ہے پریشانیوں میں, مال لینے والے دستک دے رہے ہیں, صبح شام اس کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے, پریشان بیچارہ وہ. اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے قرض ہے مجھے واپس کر دینا. اس کا دل کتنا کوشادہ ہو جاتا ہے, اس دل میں کتنی نرمی آ جاتی ہے, اس کے منہ سے دعا نکلتی ہے, اس کا دل نرم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں اتر جاتی ہے کہ دیکھیں اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے میری مدد کی ہے. قرض کے فضیلت کے متعلق یاد رکھیں, اہمیت کے متعلق. نمبر ایک, قرض کی اہمیت اتنا کافی کہ قرآن میں یہ سب سے لمبی آیت قرض کے متعلق ہے. نمبر دو, قرض نہ دینے پر جو وعید آئی ہے وہ بہت سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی جب تک اس کا قرض نہیں, جب تک اسے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی, جب تک اسے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے, اس کو شہادت کا اجر تب تک نہیں ملے گا جب تک اس کے قرض کی ادائیگی اس کے ورثہ نہیں کرتے, سبحان اللہ. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا, دو دینار قرض تھے اس کے اوپر, صرف دو دینار. یہ تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے پیسے نہیں تھے, کچھ نہیں تھا. اس کے بعد جب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر کوئی قرض ہو اس نے ادا کر دیا تو الحمدللہ, اور اگر ادا کیے بغیر وہ مر چکا ہے تو اس کا ضامن میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرض ادا کر دیتے تھے, سبحان اللہ. وہ نماز بھی پڑھتے تھے. پھر نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو قرض لیتا ہے پھر دینے کی بات نہیں کرتا. اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اسے کوئی شخص شدید مشکل میں تمہارے کام آتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہو پھر؟ کیا احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے یا برائی ہونی چاہیے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان, سبحان اللہ. نمبر چار, کیا قرض لینا عیب ہے؟ قرض لینا عیب ہے؟ عیب نہیں ہے. دلیل, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض لیا. اگر عیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا کام نہ کرتے, تو عیب نہیں ہے. نمبر پانچ, قرض کی صحت کی شرطیں. نمبر ایک, قرض دینے والا ایسا شخص ہو جو قرض دینے کے لائق ہو, یعنی نمبر ایک اس کا مال اپنا ہو, سمجھدار ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, رشید ہو, سمجھدار یعنی ہو, اور اس کا مال اپنا ہو, کسی اور کا نہ ہو. مثال, مال تو یتیم کا ہے, میں یتیم کے مال کو لے کے کسی کو قرض میں دے سکتا ہوں؟ نہیں. دوسری شرط, کتنا مال دیا گیا ہے اس کو متعین کرنا. تیسری شرط, جو مال دیا گیا اس کی صفت کو جاننا. مال صرف پیسہ نہیں ہوتا, آپ نے کوئی چیز دی ہے اس کی صفت کو جاننا کہ آپ نے دیا کیا ہے. اونٹ دیا ہے تو اونٹ کی کیا عمر تھی؟ قرض میں اونٹ دینا جائز ہے؟ دو اونٹ کسی کو قرض میں کیا مشکل ہے, لیکن اس کی عمر کیا ہے, اس کی صفت کیا ہے, متعین کرنا ضروری ہے. مال دیتے ہیں, آپ نے کتنا مال دیا ہے, تو مال میں تعداد, مقدار, اور پھر اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی اور چیز ہے اس کی صفت سے متعین کرنا ہے. اور نمبر چار, متعین مدت جو ہے کہ کب واپس کرنا ہے. قرض دیتے وقت زیادہ واپسی کی ڈیمانڈ کرنے کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے, سود ہے. اس کی دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قرض جر نفعا فهو ربا, یہ قاعدہ یاد رکھیں. بیہقی نے اسے روایت کیا ہے, اس روایت کو, کل قرض جر نفعا فهو ربا, ہر قرض جو نفع لے کے اپنے ساتھ وہ سود ہے. حسین انس کی روایت میں آیا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقرض احدکم قرضا, جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرضہ دے, فاهدى الیہ او حمله علی الدابۃ فلا یرکبها ولا یقبلہ. آپ نے کسی کو قرض دیا, جس کو آپ نے قرض دیا جو مقروض ہے وہ آپ کو کوئی ہدیہ دیتا ہے اس وقت قرض دینے کے وقت, یا آپ کو اپنی سوار میں بٹھانا چاہتا ہے تو کبھی نہ بیٹھنے, نہ اس سے وہ ہدیہ لینا, سبحان اللہ, دیکھیں یہ کس میں شمار ہے, سود میں شمار ہے. الا ان یکون جرى بینہ وبینہ قبل ذلک, الا یہ کہ یہ جو معاملہ ہے تحفے تحائف کا یا گاڑی میں ایک ساتھ بیٹھنے کا سواری پہ, پہلے سے ان کے بیچ میں موجود ہو تب تو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ روایت جو ہے ابن ماجہ میں ہے, اب مختلف شواہد سے صحیح روایت ہے, شواہد سے یعنی حسن غیری ہے. جی کیا معاف کر دیں, وہ آپ کی مرضی ہے, اس کو مشکل ہے, معاف کر دیں, معافی کر تو اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ لینے والا جو ہے کہ دینے والا کوئی ہدیہ دے دے, دینے والے کو لینے والا, قرض لینے والا قرض اس ہاتھ میں لیا اور اس ہاتھ میں ہدیہ دے دیا, تو اگر پہلے سے آپ لوگوں کے بیچ میں ہدیہ تحفے طائف نہیں ہے تو یہ لینا جائز نہیں ہے, یہ فائدے میں آئے گا. کل قرض جر نفع فہو ربا, اس میں شامل ہو جائے گا. اور سلف سے ثابت ہے کہ جب وہ کسی کو قرض دیتے تو اس کے گھر میں پانی بھی نہیں پیتے, پانی نہیں پیتے تھے, میں ناراض نہ ہونا اس حدیث میں آئے مجھے ڈر لگتا ہے, اگرچہ پانی پینے میں کیا مشکل ہے لیکن میں پانی نہیں پیتا ہوں. خود پیدل جاتے اس کی سواری پہ سوار ہو کے نہ جاتے. سبحان اللہ, قرض لینے والے کی بات ہو رہی ہے کہ قرض لینے والا جو جب لے لیا تو دینے والے کو پانی پلاتا, تو جس نے قرض دیا وہ پانی نہیں پیتا اور نہ ہی وہ اس کی سواری پہ سوار ہوتا ہے, تاکہ یہ جو فائدے سے ہوا ہے ٹھنڈے پانی پینے کے اس سواری میں سوار ہونے کا, وہ اس کے عوض میں نہ ہو جو قرض اس نے دیا ہے. یہ فائدہ ہوا کہ نہیں, تو فائدہ کس وجہ سے ہوا, قرض کی وجہ سے ہوا کہ نہیں, جو بھی فائدہ قرض کی وجہ سے ہوتا ہے وہ سود ہے. تو یاد رکھیں مسلمان کو ڈرنا چاہیے اور آگاہ رہنا چاہیے, جب بھی وہ کسی کو قرض دے تو اسے فائدہ نہ لے. دنیاوی فائدے تو ہوتے رہتے ہیں, اس کا اصل مقصد کیا تھا, اللہ تعالی کی رضا تھی, تو اپنا اصل مقصد اس کو ضائع نہ ہو جائے, کیونکہ قرض دینے والا جو ہے وہ محسن ہے, احسان کرنے والا ہے, اور احسان اللہ تعالی کے لیے کر رہا ہے, کہ یہ نہ ہو کہ اس کے یہ احسان جو ہے وہ ضائع ہو جائے. اس کے اپوزٹ مسئلہ, قرض لینے والے قرض لے لیا لیکن دینے والے کے وقت, دینے کے وقت جتنے لیے اس سے زیادہ دے رہا ہے واپس, جائز ہے؟ ایک نے کہا نہیں اور ایک آپ نے فرمایا کہ خوشی سے دے رہا ہے. جی ہاں, جائز ہے شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ دیتے وقت شرط نہ ہو, کہ اگر دیتے وقت شرط ہے تو یہ نفع ہے, جائز نہیں ہے. دوسری یہ کہ عرف نہ ہو کہ قرض لینے سے دینے والا ہمیشہ زیادہ دینا چاہیے, سود ہو جائے گا, عرف نہ ہو. اگر یہ دو شرطیں نہیں ہیں, یعنی یہ دو شرطیں ہوں, تب کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے مثال کے طور پہ 1000 یا 2000 لیتے ہیں قرض میں اور آپ واپس اسے 2000 بھی دیتے ہیں, مٹھائی کا ڈبہ بھی دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں. یہ 2000 بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو کوئی پین یا کوئی ہدیہ بھی دیتے ہیں, عطر کی شیشی بھی ساتھ دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس میں. کیوں, وجہ کیا ہے, اور دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی صورت میں دینے والا خود ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے دیں, یا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جس وقت میں نے دیا ہے اب وہ ریئیکشن میں آ کے اسی وقت مجھے اس کا عوض دے رہا ہے, اس لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے اور عرف بھی نہیں ہے اور وہ آپ کو خوشی سے کچھ دینا چاہتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو مصیبت کے وقت کام آئے تھے, آپ کو حوصلہ افزائی کے لیے دینا چاہتا ہے, تو یہ جائز ہے. نہیں ٹکرا رہے, پہلی صورت فل فور, پہلے بار فل فور اس وقت جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو ریئیکشن میں آ جاتا ہے, وہ آپ کو فائدہ دینا چاہتا ہے, اور اس وقت کا فائدہ کس وجہ سے ہے, اس قرض میں وجہ ابھی آپ نے دیا ہے, لیکن ایک سال کے بعد جو آپ قرض واپس کرنے جاتے ہیں تو بات بھولی بسری ہو گئی, بات ختم ہو گئی. نہیں کوئی مشکل, وہ تو قرضے کی وجہ سے ہے, اس لیے اسے بچنا ضروری ہے. سال کے بعد جو ہے آپ اس کو حوصلہ افزائی کر, اس کی دلیل بھی ہے نا, اس کی دلیل میں بتاتا ہوں آپ کو. سال کے بعد جب آپ اس کو دیتے ہیں تو یہ بیچ میں مسئلہ رہتا نہیں ہے, اس کی پھر دلیل بھی ہے کہ پیار, ہاں ایک دو اونٹوں والی دوسری بھی ہے. ایک قصہ ہے بڑا پیارا قصہ ہے, ابن کثیر نے بیان کیا ہے, بات کتنا رہا ہے. کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرض لیا، جب ادائیگی کے وقت آیا تو جو قرض واپس کرنا تھا، جو اونٹ واپس کرنا تھا، اس کی عمر اس سے زیادہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. صحابہ کرام نے فرمایا اور نہیں مل رہا ہمیں اس کے برابر پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ دے دے. اب پتہ ہے اونٹ کی قیمت اس کی عمر پہ ہوتی ہے، پہلے بیان کر چکے ہیں، نہ رہے اماد ہے اس کی عمر کتنا ہے، تو اس سے بہتر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہ بہتر ہی دے دے. تو اس صورت میں جائز ہے کہ اگر آپ قرض کی ادائیگی میں لینے سے زیادہ بہتر والی چیز بھی دے دیں ان شرطوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ہے، یہ دوسری حدیث ہے، خیرکم احسنکم قضاء، تمہیں سے بہتر وہ ہے جو بہترین طریقے سے واپس قرض ادا کرتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے یہ، صحیح بخاری مسلم میں. اس کے بعد قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور قرض کو متعین وقت میں واپس کرنا چاہیے. ڈھیل سے کیا ہوگا، موت تو سب کے قریب ہے، سب نے مر جانا ہے، لیکن اس کا قرض اگر اس کے بچے ادا نہیں کریں گے بعد میں جو اس کے گردن پہ ہے، تو اس کو وہ جواب دے ہے. اگر شہید کی شہادت کا اجر شہید کو نہیں ملتا قرض کی واپسی کی وجہ، واپسی نہ کرنے کی وجہ سے، عدم ادائیگی کی وجہ سے، تو پھر عام انسانوں کا اب کیا خیال ہے، وہ کیسے صورت میں ہوں گے وہ. اس لیے جلدی کرنی چاہیے اور متعین مدت میں واپس کرنا چاہیے. اور آخر میں واپس کرنے کے لیے چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ چیز جس کی مثل ہوتی ہے، جس کی مثل موجود ہے، پیسہ دیا اس کا پیسہ مثل ہے، 10 ریال 10 واپس کر دیے، کیا مشکل ہے؟ 10 سال کا اونٹ دیا، 10 سال کا اونٹ واپس لیا، مشکل نہیں ہے. مسئلہ تب ہوتا ہے جو دوسری قسم کی چیزیں جس کی مثل نہیں ہوتی، جس کی آپ 100% مثل واپس نہیں کر سکتے. اس زمانے میں کون سی چیزیں تھیں؟ جو چیزیں بنائی جاتی تھیں، الصناعات، کیونکہ اس میں دقت نہیں ہوتی تھی. جیسا پلیٹ ہے، اب ایک پلیٹ موٹی ہے ایک پتلی ہے، اب اگر موٹی لے کے پتلی واپس کریں گے تو مسئلہ ہو جاتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں کیونکہ صناعت جو ہے بالکل دقیق ہو چکی ہے اور بہترین ہو چکی ہے، اب یہ مثلیات میں آ گئی ہے. آپ ایک پلیٹ لیتے ہیں، واپس ویسے پلیٹ دیتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ اس میں آسانی ہو گئی. اگر مثلی، اگر دوسری جو مقومات جسے کہتے ہیں، مثلیات ہیں، غیر مثلیات ہیں، جو مقومات ہیں، اگر وہ واپس دینے کے لیے نہ ہو، کیا قیمت دے سکتے ہیں اس کی واپس؟ جی ہاں، قیمت دے سکتے ہیں آپ. اگر وہ مثل نہ ہو، قرض ہوتا کیا پتہ ہے؟ تعریف کیا قرض کی؟ کسی کو مال دینا، مال صرف پیسہ نہیں ہوتا، کوئی بھی نفع مند چیز، مال دینا اور متعین مدت تک، پھر اس کے بدل میں وہ چیز لینا. السلام رحمۃ اللہ، اس کے بدل میں وہ چیز وہ خرچ کر لے گا نا. اگر وہی مال دے کے وہی واپس لیتے ہو تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو قرض میں وہ چیز واپس نہیں ہوتی، اس کے بدل بھی چیز واپس ہوتی ہے. اگر بدل مثل ہے تو مثل واپس کریں، اگر مثل نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت واپس کرے گا. آخر میں قرض 3 قسم کے ہیں، جتنی لمبی بات ابھی تک کی ہے وہ مال قرضے کی ہے. 2 قرضے اور بھی ہیں جو اس سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں. نمبر 1 علمی قرضہ، نمبر 2 عملی قرضہ، نمبر 3 مالی قرضہ. مالی قرضہ تو ہم جان چکے ہیں، علمی قرضہ کیا ہے؟ ہر مسلمان پر ایک قرض ہے کہ شریعت کے بنیادی علم اسے آنا چاہیے، اسے علم حاصل کرنا چاہیے، عقیدہ کا علم، اتباع سنت کا علم، حلال الحرام کا علم. یہ بنیادی علوم جو ہیں یہ ہر مسلمان پر فرض ہیں. نماز کیسے پڑھنی ہے واجب ہے. نماز ہم ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، اگر کسی مسلمان کو نماز پڑھنا نہیں آتا تو اس نے علم کا قرض ادا نہیں کیا، جس کو کلمہ توحید کا معنی نہیں آتا اس نے اس علم کا قرض ادا نہیں کیا. میں قرض اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کے جواب دے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ رسول سب سے پہلے کیا پیغام لے کے آئے؟ توحید کا پیغام، شرک سے بنا کرنے کا اور آگاہی کا پیغام. جب پتہ نہیں توحید کیا شرک کیا ہے، کیا جواب دیں گے ہم؟ رسولوں کو جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ دوسرا قرضہ ہے عملی قرضہ. جتنے بھی واجبات ہیں یہ ہمارے اوپر قرض ہیں، واجبات کی ادائیگی فرض ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور بے نمازی تو ہے کافر نعوذ باللہ. جو لوگ استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتے، کدھر ان سے سوال ہوگا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا، یہ قرضہ تھا. جو لوگ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے، جو لوگ زکات نہیں دیتے جان بوجھ، جو لوگ زکات کو جانتے نہیں ہوتے کیا ہے؟ دیکھو فقیر پر فرض نہیں کہ وہ زکات کے معاملات کو جانے، کیا فرض ہے فقیر پر؟ اس کو ضرورت کیا ہے؟ لیکن جو زکات دینے والے اس کو تو جاننا چاہیے کہ زکات ہوتی کیا ہے، زکات کے احکام مسائل کیا ہے. تو یہ علمی قرضہ ہے، عملی قرضہ ہے، پھر مالی قرضہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر کوئی شخص کسی کو پیسہ دے رکھنے کے لیے، وہ امانت ہے، امانت میں بھی لکھیں ہر وہ لین دین، ہر وہ معاملہ جس میں کوئی بھی جھگڑے کا اندیشہ ہو وہ لکھ لیا کریں تاکہ جھگڑا نہ ہو. اور امانت ودیعہ کہا جاتا ہے. امانت اور قرض میں کیا فرق ہے؟ امانت میں سے آپ کوئی چیز اس کو مال ہاتھ ہی میں لا سکتے آپ، کیونکہ وہ امانت ہے. اور قرض دیے اس لیے جاتا ہے کہ آپ اسے فائدہ اٹھائیں، آپ کے لیے ہے. ہاں تو قرض ہو گیا، پھر امانت نہ ہوئی. یہ تو میں کہوں یہ قرض ہے، یہ قرض میں شمار ہوگا، اور آپ نے جتنی رقم لی وہ واپس کریں گے آپ، ضروری ہے. نہیں یہ صحیح ہے جی ہاں. بالکل وہی احکام ہوں گے، قرضہ لے سکتے غیر مسلم سے بھی لے سکتے، وہی احکام ہوں گے. کیونکہ اسلامی حکومت میں رہ کر آپ جب کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں تو آپ شریعت سے باہر نہیں جا سکتے. یعنی اہل کتاب لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، آپ کا طریقہ نکاح کا کیسے ہوگا؟ مسلمانوں کا طریقہ ہو یا ان کا طریقہ ہوگا؟ مسلمانوں کا ہی ہوگا، اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں، لیکن مسلمانوں کا طریقہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے ہمیشہ. کتنے نمبر پہ تھے؟ 30 پہ، نمبر 30. ہاں نمبر 30 ہو چکے ہیں. نہیں نہیں وہ تو الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہے. وہ تو قرض میں دینا جائز ہی نہیں ہے، سونا قرض میں دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ سودی ہے، سودی مال قرض میں دینا جائز نہیں ہے. جو بھی سودی مال ہے، چھ جو میں نے جن کا ذکر کیا، یہ ان جیسی چیزیں جو ہیں. مسلمان کا عقیدہ، پوائنٹ نمبر 31، عدد ارکان لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ دو، اثنان، دو ارکان لا الہ الا اللہ، النفی والاثبات. لا الہ کے ارکان دو ہیں، کون سی ہیں؟ نفی اور اثبات. نفی انکار اثبات اقرار. وہی کون سی ہے؟ نمبر ایک النفی وهو لا الہ، نفی انکار ہے کس میں؟ لا الہ میں، کیونکہ لا نافیہ ہے اور الہ اسم لا ہے، یعنی نفی کی چیز کی جا رہی ہے، الہ کوئی بھی معبود نہیں، ہر معبود کی نفی ہے. پتہ ہے آپ کو لا الہ میں ہر معبود کی نفی، اللہ تعالیٰ کی بھی نفی ہے. دیکھیں اچھی طرح سمجھیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ، یہ ہوتا ہے استثناء یعنی تخصیص. تخصیص کی چیز کی ہوتی ہے؟ عام کی ہوتی ہے نا، یہاں پر عام کہاں ہے؟ صیغ العموم میں سے ایک صیغہ کیا تھا؟ النکرہ فی سیاق النفی، یاد ہے؟ نکرہ کہاں پہ ہے؟ الہ. نفی کیا ہے؟ لا. عموم، اور عموم کے اندر ہر وہ جنس ہوتی جو اس کے اندر شامل ہوتی ہے. الا اللہ ایک متعین کرنا ہے بس، تو اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود جس کی عبادت کرنی ہے بس، لا الہ الا اللہ. تو نفی لا الہ میں ہے اور اثبات الا اللہ میں ہے. نمبر 32 عدد شروط لا الہ الا اللہ. لا الہ کے ارکان تو دو ہی جان چکے ہیں، شرطیں کتنی ہیں؟ کتنی تعداد ہے؟ 8. دیکھیں نمبر جاننا ضروری ہے، ارکان کتنی ہیں؟ فٹ آپ کو دو آنے چاہیے. جب آپ کو نمبر بھول جاتے ہیں پھر آپ کو تفصیل بھی بھول جاتے ہیں آپ. تو نمبر کتنی؟ دو. کتنی تعداد ہے؟ ارکان کتنی ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے دو. اچھا شرطیں کتنی ہیں؟ شروط لا الہ عدد شروط لا الہ الا اللہ 8 یعنی 8. شروط لا الہ الا اللہ کون سی ہیں؟ العلم والیقین والمحبہ والاخلاص والصدق والانقياد والقبول والكفر بالطاغوت. علم ہے، یقین ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، سچائی ہے، انقیاد ہے، قبول ہے اور کفر بالطاغوت ہے. انقیاد یعنی اپنے آپ کو حوالے کرنا، سر خم کر کے تسلیم کرنا، انقیاد یعنی تسلیم کرنا. نمبر 33 معنی التوحید، کلمہ توحید ہے نا، جان چکے ہیں، ارکان جان چکے ہیں، شروط بھی جان چکے ہیں. توحید کے معنی کیا ہے؟ هو افراد اللہ تعالی فی الربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات. اللہ تعالی کو ایک جاننا ربوبیت میں، الوہیت میں یعنی عبادت میں، اور اسماء و صفات میں. والدلیل علی ذلک، اس بات کی دلیل قوله تعالی قل هو اللہ احد، تو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی ایک ہے. کس چیز میں ایک ہے؟ ہر اس چیز میں جو اللہ تعالی کے لیے خاص ہے، جو اللہ تعالی کا حق ہے، اللہ احد. نمبر 34 عدد انواع التوحید، توحید تو جاننے کا معنی یہ ہے توحید کا، لیکن توحید کی قسمیں کتنی ہیں؟ عدد انواع التوحید 3 تین ہیں، وہی توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات. والدلیل على ذلك قول تعالی، اس کی دلیل قول تعالی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیات. اس میں کہاں پہ ہے توحید الربوبیہ؟ کہاں پہ ہے؟ اس میں پوائنٹ نمبر 35 میں دلیل توحید الربوبیہ قول تعالی الحمد للہ رب العالمین. اس میں کیا کسی کی دلیل ہے؟ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سے کوئی رب نہیں ہے، وہی رب العالمین ہے. وہ دلیل توحید الالوہیہ قول تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. توحید کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ. تقدیم سورۃ الحصر ہے کہ صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے. اصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ نعبدک و نستعینک. سیاق ایسے آ رہا نا شروع میں، یہ تبدیل کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اصل مقصد پورے قرآن کا یہی ہے. پتہ ہے پورے قرآن کا بنیادی جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ جس نے یہ نہیں سمجھا تو اس نے قرآن کو نہیں سمجھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف قرآن کا نہیں، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں. کتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں؟ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تورات، زبور، انجیل، قرآن، سب کا بنیادی پیغام ایک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید عبادت. اچھا ربوبیت کیوں نہیں؟ یا اسماء صفات کیوں نہیں؟ کیونکہ ربوبیت پر کبھی کسی کافر نے جھگڑا نہیں کیا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو رب سب جانتے آئے ہیں، اور اسماء و صفات میں بھی جھگڑا انہوں نے نہیں کیا. بعض کافروں نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں مانتے، یہ ان کا ایک جز ہے، اس پہ جھگڑا نہیں کیا انہوں نے. اصل جھگڑا کیا تھا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. تو اصل جھگڑا کس چیز پہ تھا؟ توحید عبادت پہ تھا. تو اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ قرآن مجید کا بنیادی پیغام ہے، جس نے اس کو نہیں سمجھا اور شرک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. چاہے زبان سے ہزاروں قرآن پڑھتا رہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. دلیل توحید الاسماء و صفات، قول تعالی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رحمان رحیم صفت الرحمہ ہے، رحمان نام ہے، رحیم نام ہے، صفت کون سی ہے اس نام میں؟ رحمت کی صفت. مالک یوم الدین مالک ہے، صفت ہے. نمبر 36 عدد شروط العبادہ، عبادت کی ہم شرطیں تو ارکان تو جان چکے ہیں، نہیں جانے آگے جانیں گے. عبادت کی شرطیں کتنی ہیں؟ عدد شروط العبادہ اثنان دو. وہ نمبر ایک الاخلاص اللہ تعالی، اللہ تعالی کے لیے اخلاص. والدليل قوله تعالى اسك الدليل الله تعالى كفرمان وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين انكم نهيكم دیا گیا الا یہ کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، دین کو اخلاص کرتے ہوئے مخلصا. دوسری شرط ہے الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى وان تطيعوه تهتدوا، بہت ساری آیتیں میں نے ایک جزء لیا سورۃ نور میں سے، یہ آیت جو ہے وان تطيعوه تهتدوا، اور اگر تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کرو تو تم ضرور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. ان کیا ہے؟ شرطیہ ہے، ادا شرط ہے. تو ہدایت کی شرط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. شرطیں جان چکے عبادت کی دو ہیں. عدد ارکان العبادہ، عبادت کی ارکان کتنی ہیں؟ ثلاثہ، تین ہیں. وہ المحبہ والخوف والرجاء، محبت ڈر اور امید. والدليل قوله تعالى يا كهان في محبة دار أميد الله تعالى كفرمان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله. سورة فاتحة هر نماز میں ركن کیوں ہے؟ اس کے بغیر نماز کیوں نہیں ہوتی؟ سورة فاتحة کے اندر توحید کی قسمیں ہیں، توحید کا سبق ہے، عبادت کے ارکان ہیں. سبحان الله. ہم اس سے غافل ہیں. اگر ہر مسلمان سینہ بند، سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، پیروں کو جوڑ کر، ہاتھوں کو باندھ کے، سر کو جھکا کر تدبر سے سورت فاتحہ پڑھے، میرا نہیں خیال ہو کبھی نافرمانی کر سکتا ہے. ہم نافرمان کیوں ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. زبان سے کہہ رہے ہیں اياک نعبد و اياک نستعین، اور عملا کیا کرتے ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اچھا، اس میں محبت کہاں ہے؟ خوف کہاں ہے؟ اور ڈر کہاں ہے؟ اندر چھپے ہوئے معانی ہے. الحمد للہ رب العالمین، حمد و ثنا ہے اللہ تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے. جب رب ہے اتنے بڑا ہے تو پھر ڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود خبر دی الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے. امید ہوتی ہے کہ نہیں؟ مالک یوم الدین، ڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، محبت ہے. تو ڈر، امید اور محبت. دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت ہے نا، عبادت سے پہلے کسی کا ذکر ہے. الحمدللہ جس کی آپ تعریف کرتے، محبت نہیں کرتے آپ، تو پہلے محبت ہے، پھر ڈر ہے، پھر امید ہے. نمبر 38 عدد ارکان الاسلام، ارکان الاسلام کتنی ہے؟ خمسہ. والدليل قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس، اسلام پانچ بنیادوں پر قائم ہے. وارکان الاسلام هي، ارکان الاسلام کیا ہیں؟ پانچ جو ہیں. الشهادتان، دو گواہیاں. کون سی؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلاه نمبر دو، نماز. والزکاه نمبر تین، زکات. والصيام نمبر چار، روزہ. والحج نمبر پانچ، حج. نمبر 29، پوائنٹ نمبر 29 عدد ارکان الایمان، ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. والدلیل، چھ کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں پانچ کی دلیل ہے کہ نہیں؟ شے کی دلیل بھی ہونی چاہیے. وہ دلیل قول صلی اللہ علیہ وسلم الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. شے ایمان ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ الایمان ہوا قول باللسان زبان کا قول ہے, وتصدیق بالجنان یا وتصدیق القلب دونوں عبارت درست ہیں, اور دل سے تصدیق اور اقرار, وعمل بالجوارح اور پورے بدن سے عمل, والدلیل على ذلك قوله صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اب یاد ہے اس فرمان میں تین چیزیں ہونی چاہیے, زبان کا قول, دل کی تصدیق یا دل کا عمل, اور بدن, زبان دل بدن, تین چیزیں ہونی چاہیے. ذرا غور فرمانا, والدلیل قول والدلیل على ذلك اس بات پر دلیل قوله صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الایمان بضع و سبعون شعبہ, ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. اعلاها سب سے بلند لا الہ الا اللہ, اللہ تعالی کی توحید, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. وادناها اور سب سے کم حصہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق, کہ راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء اور شرم و حیاء شعبۃ من الایمان, ایمان کا حصہ ہے. زبان کا قول قول لا الہ الا اللہ, بدن کا عمل راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. دل کی بات کہاں پہ؟ شرم ہو یا دل سے ہوتا ہے یا زبان جسم سے ہوتا ہے, دل کا عمل ہے. تو تین چیزوں آ گئی ہیں. والایمان یزید و ینقص, اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. والدلیل قوله تعالی, اس کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا, جب ان پر اللہ تعالی کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. یعنی پہلے کیا تھا؟ پہلے کم تھا پھر بڑا ہے. نمبر 40 فاعل الکبیرہ, کبیرہ گناہ کرنے والا کون ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ هو المسلم الموحد الذي يرتكب الكبائر الذنوب. فاعل الکبیرہ کا لفظ کہیں بھی آپ پڑھیں, کسی کتاب میں پڑھیں, آپ کو آنا چاہیے کہ مطلب کیا ہے فاعل الکبیرہ. فاعل الکبیرہ ہوا کبیرہ گناہ کرنے والا وہ شخص ہے, ہوا المسلم مسلمان ہے, کافر نہیں ہے. الموحد مسلمان موحد ہی ہوتا ہے, مشرک مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. تو مسلمان موحد. الذي يرتكب كبائر الذنوب, یہ وہ مسلمان موحد ہے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. کبیرہ گناہ جھوٹ, فریب, ظلم, سود خوری, زنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں کبیرہ گناہ ہیں, لیکن ہے مومن موحد. حکم ہو, حکم کیا ہے؟ کس کا حکم؟ فاعل کبیرہ کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ انہ مؤمن بایمانہ فاسق بکبیرتہ وامره الى اللہ تعالی ان شاء غفر له بفضله وان شاء عذبه بعدله. یہ پانچ چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک, مؤمن بایمانہ, اپنے ایمان کی وجہ سے وہ مؤمن ہے, یعنی کافر نہیں ہے. فاسق بکبیرتہ, یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہے, وہ فاسق بھی ضرور ہے. مؤمن بایمانہ رد خوارج کے جو کہتے ہیں کافر ہے, معتزلہ جو کہتے ہیں نہ مؤمن ہے نہ کافر ہے, اور فاسق بکبیرتہ رد ہے مرجیہ کا جو کہتے ہیں اس کا ایمان کامل ہے. دیکھو دو لفظوں میں دونوں کا رد ہے. وہ امرہ الی اللہ تعالی, اور وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. انشاء نمبر 4, انشاء غفر له بفضلہ, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اپنے فضل و کرم سے اس کو مغفرت کر دے, بغیر اسے تکلیف دے, بغیر اسے عذاب دیے. اللہ تعالیٰ فضل عظیم اور کریم ہے, جسے چاہے عطا فرما دے. نمبر 5, وہ انشاء عذبہ بعدلہ, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا عدل انصاف کرے اس کے ساتھ, تو اسے سزا دے جب تک کہ اسے گناہ جھڑنے جاتے. والدلیل على ذلك قوله صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذره من ایمان, اس شخص کو جہنم سے نکال دو جس کے دل میں ذرے برابر ایمان بھی باقی ہے. نمبر 41 میں عدد مراتب الاسلام, یا مراتب الدین بھی کہتے ہیں, ساتھ لکھ لیں اسلام یا مراتب الدین. دین کے مرتبے کتنی ہیں؟ تین ہیں, ثلاثہ. وہ کون سی ہیں؟ وہ یا الاسلام والایمان والاحسان, اسلام اور ایمان اور احسان. اسلام سب سے بڑا دائرہ ہے, اس کے بعد ایمان کا دائرہ, پھر احسان کا دائرہ ہے. ہر مسلمان مومن نہیں ہے لیکن ہر مومن مسلمان ہے, ہر مومن محسن نہیں ہے لیکن ہر محسن مومن ضرور ہے اور مسلمان بھی ضرور ہے. کیا ہر مسلمان احسان کرنے والا ہے؟ نہیں, لیکن کیا ہر احسان کرنے والا مسلمان مومن ہے کہ نہیں؟ تو یہ تین مراتب ہیں اسلام کے، سب سے بلند مرتبہ کون سا ہے؟ احسان کا. اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے تو اکثر احسان کا ذکر کیا تھا. خاص طور پہ سورت یوسف پڑھیں آپ، سورت یوسف میں پانچ مرتبہ تقریبا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام محسنین میں سے ہیں، اسے گواہی دی ہے. اس کی دلیل کہ اسلام کے تین مراتب ہیں، دین کے تین مراتب ہیں، اسلام، ایمان، احسان. ودل علی ذلک حدیث جبریل علیہ السلام المشہور، جبریل علیہ السلام کی مشہور حدیث، عندما سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے خبر دے اسلام کے متعلق، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جواب دیا. ثم قال، پھر یہ عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الایمان، کہ ایمان کے بارے میں مجھے خبر دیجیے، ایمان کیا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور پھر آخر میں فرمایا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے متعلق مجھے خبر دیجیے کیا معنی احسان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے متعلق فرمایا کہ احسان کا معنی کیا ہے. آخری لمبی حدیث ہے، میں نے صرف یہاں پہ اس لفظ کو یاد کر لیں، حدیث جبریل علیہ السلام المشہور، مشہور حدیث ہے. اس حدیث میں اسلام کا ذکر بھی ہے، ایمان کا ذکر بھی ہے، اور احسان کا ذکر بھی ہے. یہ تینوں دین کے مراتب ہیں، واللہ اعلم. اگلے ہفتے امتحان کے لیے مناسب ہے، مشکل ہے؟ اگر یہ 41 پوائنٹ مشکل ہیں ایک ہفتے کے لیے، ایک ہفتہ پہلے گزر چکا ہے، ایک ہفتہ یہ ہے، متعین آپ کریں تاریخ کون سی ہونی چاہیے امتحان کی، آپ متعین کرتے ہیں یا میں اوپن چھوڑ جب دل کر امتحان لے لو؟ کیونکہ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ ہمیں اپنے نام کی طرح آنے چاہیے، جیسے کہ ہمارا نام ہے. یہ لکھے پارٹ 1 جز الاول، اس کے اور پارٹ بھی آنے والے ہیں، لیکن اگر ہم یہ ماسٹر کر لیں، سمجھ لیں اچھی طریقے سے، اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ یہ بالکل آسان ہے. ان میں سے تقریباً 20 یا 30 سوال ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، 7 سال کی عمر کا بچہ بھی یاد کر سکتا ہے. ہاں 10 سوال ایسے ہیں تقریباً جن میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو بڑوں کے لیے ہے. کب ہونا چاہیے؟ 16 تاریخ، اچھا اگلے اتوار یا اس سے اگلے والا. امرهم شورى بینهم، اپنے وقت کو دیکھیں، سوالوں کو دیکھیں. اچھا جو جس وقت یہ امتحان ہوگا، 1 گھنٹے کا امتحان ہوگا، 10 منٹ کا نہیں ہوگا. 55 سوال ہوں گے، 55 میں سے 5 کی معافی ہے، 5 کی معافی ہے، میری طرف سے ہدیہ ہے. 50 کے ضرور جواب دینے ہیں، ہر جواب کے 2 نمبر ہیں اور ٹوٹل نمبر ہیں 100. اتنی آسانی بھی ہوگی؟ 5 مفت ہیں آپ کے لیے. کتنی 50 میں سے کتنی، 55 سے کتنی مشکل ہوں گے آپ کے لیے؟ مشکل 5 چھوڑ دیں نا بس، کیا خیال ہے؟ ابھی بھی مشکل ہے؟ میں لکھ کے سب دوں گا، آپ نے صرف اس کو سرکل ڈالنا ہے، بس ٹک مار کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور ہوگا عربی میں، اردو میں نہیں بتاؤں گا میں کسی کو. اس لیے یہی جو آپ کے سامنے ہے، اگر کوئی سوال ابھی پوچھ لیں، جس نے نوٹ نہیں کیا ابھی نوٹ کر لیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور بھائی فرماتے کہ نیٹ پہ بھی آ چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو وہ سن بھی سکتا ہے. ترجمہ میں نے مختصر سا جلدی میں کر دیا ہے، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ان 41 پوائنٹ میں سے ابھی پوچھ سکتے ہیں. جی ہاں، یہ پیپر نیٹ پہ آیا؟ پیپر نہیں، پیپر آ چکا ہے، یہ ہاں ٹھیک آ چکا ہے، کر لیا آپ نے. اچھا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں جو میں نے پیپر بنائے ہیں سوال کے، اس کے اندر موجود ہے. اس لیے امتحان میں آپ شامل نہیں ہوں گے، آپ پہلے اس کا جواب خود دیں گے، آپ بھی جواب خود دیں گے، آپ لوگوں کا الگ امتحان ہے. ٹھیک ہے، نہیں نہیں امتحان میں تو آپ شامل ہیں نا. اچھا پھر ایسا ہے نہیں، اس میں آپ نے ایڈٹ کرنا ہے، پھر آپ ایڈٹ کر لینا، آپ پاس ڈاؤن لوڈ کر لیا آپ نے نا، بس ٹھیک ہے. آپ نے نہیں سیٹنگ اور بھی کرنی ہے، پھر سیٹنگ آپ ان کے بعد کریں، کیونکہ اس میں جو اس کی سیٹنگ آپ کر لیں جو پیپر یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کو جزائے خیر دے. جو سوال جواب ہیں آپ اس کو کھولنا نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے، اچھا آپ کھولیں گے، آپ کا امتحان الگ سے ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا اس میں جو تقریباً 18 پیجز ہیں اس فونٹ میں، آپ نے اس فونٹ کو چھوٹا کرنا ہے،
سائز چھوٹا کر دیں.
نظر تو آتا ہے, کوئی ہے جس کی نظر بالکل کمزور ہو؟ قریب سے تو نظر آ جاتا ہے نا میرا خیال ہے. اور پھر ایک گھنٹہ ہے آپ کے پاس, میرا خیال ہے 10 منٹ ہی لگیں گے آپ کو جواب دیتے ہوئے. زیادہ چھوٹے یعنی کہ 50 سوال ایک صفحے میں ہوں گے, 18 صفحے ہیں اس میں سے 10 تو ہونے چاہیے, 8 کم کر دیں, کیا خیال ہے؟ اس کا آدھا ہوگا تقریباً میرا خیال ہے. نہیں مشکل ہوگا, یہ جو یہاں پہ لکھا ہے اس میں مشکل کوئی چیز ہے؟ جو آپ نے یہاں پہ پتہ ہے میں چاہتا کیا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ اس کو رٹا لگا دیں بس. سمجھنے کے دوسرا طریقے ہیں, سمجھا میں چکا ہوں, بار بار سمجھا چکا ہوں, یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں, بار بار پڑھ چکے ہیں. یہاں پر جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو رٹا لگانا ہے, عربی میں رٹا لگانا ہے.
آپ جب 3 میں سے 1 کریں گے,
4 میں سے 1 کروں گا, باہر آئے گی, لیکن یہ تو ہوگا نا بیچ میں.
لیکن بیچ میں
اعراب کا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اعراب آپ نے یہاں پہ کوئی گرامر کے نہیں سوال نہیں ہے اس میں, آپ پڑھنا نہیں, آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے ٹک مارک کرنا ہے. پڑھنا کس نے کہا ہے آپ نے؟ جو آپ کے لیے آسانی ہو. اچھا اگلے ہفتے کون سا پیپر پرنٹ کر کے آئیں گے؟ یہ والا, وہ نہیں پرنٹ کرنا, یہ پرنٹ کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اگلا نہیں اس سے بعد والا ہفتہ. دیکھیے پھر ہم دو ہی اکیلے بیٹھے رہے یہاں پہ. دیکھیں بات سنیں, میری بات سنیں, آنا ہے تاکید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, ان شاء اللہ تعالیٰ آسانی کرے. امتحان کے ڈر سے دیکھیں ہم کب تک بھاگتے رہیں گے؟ دیکھیں بڑا امتحان آنا ہے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. آج ہم غلطی کریں گے تو آج غلطی کر سکتے ہیں, اس کو سدھار بھی سکتے ہیں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم آپ لوگوں میں سے کتنی غلط, کس کو نہیں آتا, ہم سب کو نہیں آتا, مجھے بھی نہیں آتا تھا, میں نے بھی امتحان دیے ہیں. وہی میں نے بھی امتحان دیے ہیں, پھر اس قابل ہوں کہ آپ لوگوں سے امتحان لے رہا ہوں. یہ چھوٹے سے امتحان جو ہیں جب تک آپ دیں گے نہیں آپ لے نہیں سکتے. تو امتحان دیں گے, امتحان دینے میں اچھی بات ہے, آپ کی ریویژن بھی ہو جاتی ہے اور آپ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں بالکل. امتحان نہیں ہوگا تو آپ پڑھیں گے نہیں, مجھے پتا ہے. یہ عقیدہ عربی میں ہے, کچھ سمجھ نہیں آئی ابھی پوچھ سکتے ہیں, فون پہ پوچھ سکتے ہیں, مجھ سے آپ ڈائریکٹ آ کے پوچھ سکتے ہیں, اتنی آسانی ہے. لیکن یہ عربی میں اس لیے ہے کہ آپ نے یہ عربی میں یاد کرنا ہے. اردو میں ہم سب کو آتا ہے میں جانتا ہوں, اردو میں سوال کروں گا یہاں سے کوئی بھی آپ فٹ جواب دیں گے. مسئلہ ہے کہ عربی میں نہ تو ہمیں آیت آتی ہے, بھول جاتے ہیں. آیت عربی میں آنی چاہیے, حدیث کا چھوٹے سے حدیث کے حصے ہیں, پوری حدیث نہیں ہے, وہ بھی عربی میں آنی چاہیے. لکھنا آپ کو کچھ بھی نہیں پڑے گا, لکھ کے میں آؤں گا آپ کے لیے. آپ کو لکھنا کچھ نہیں پڑے گا, آپ کو پڑھنا بھی نہیں پڑے گا, آپ کو صرف دیکھنا پڑے گا اور جو آپ کے ذہن میں وہاں پہ ٹک کرنا پڑے گا بس.
بس
کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو, جو یہاں پہ لکھا ہے وہ کرنا پڑے گا.
سر وہ چاہتے ہیں کہ